رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معززین شہر، گرامی قدر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ ہی سے ڈرو، صرف اللہ ہی سے ڈرو پہلی بات، اور دوسری بات ہے کہ پھر سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. دنیا بھر کی کامیابی کامرانی اس بات میں مضمر ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو. ایمان کے ساتھ جو کامیابی نصیب ہوتی ہے وہ کامیابی کبھی بھی آدمی کو کفر کی دنیا میں نصیب نہیں ہوتی. اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ دنیا میں قیمتی چیز سب سے کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ہدایت ہے. یہ وہ قیمتی چیز ہے جس کی دعوت لے کر انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے. تو اول چیز ایمان ہے، اور دوسری چیز ایمانداروں کے لیے جو اہم ہے وہ ہے صرف اللہ سے ڈرنا. جب ڈر اللہ کے علاوہ کسی اور کا دل میں آیا، کسی اور کا خوف دل میں آیا، تو بس پھر سمجھ لیں کہ ایمان کمزور ہو گیا. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہیں پھر ناکامی، زوال، ذلت و رسوائی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جو صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کامیابی کا انداز اور آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پوری دنیا ان سے ڈرنے لگ جاتی ہے اور ان کا راستہ چھوڑنے لگ جاتی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. مجھے اپنی گفتگو آج صرف اس نقطے پر کرنا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. کیوں؟ اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ. سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ بالآخر تباہ و برباد کرتا ہے. سچائی کے سفینے، موج حوادث، مخالفت کے طوفانوں اور دشمنوں کی مخالف ہواؤں سے ہمیشہ ٹکراتے تو رہتے ہیں، مگر بالآخر وہ ساحل نجات پر پہنچ کر رہتے ہیں. دجل و فریب، جھوٹ اور کذب کے سفینے ہموار ہواؤں میں بظاہر خاموش سمندر میں سفر کرتے ہیں، لیکن بالآخر ڈوبنا ان کا مقدر ہوتا ہے. سچائی نجات دیتی ہے، الحق مر، لیکن سچائی کڑوی بھی ہوتی ہے. سچائی کڑوی بھی ہوتی ہے. سچائی کو قبول کرنا اگرچہ عقلن ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، مگر سچائی قبول کرنا مشکل ہوتی ہے. اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. سچا کون ہے؟ کس کو سچا کہتے ہیں؟ سچا وہ شخص ہوتا ہے، سچے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے جو بات نکالیں عمل سے پوری کر دکھائیں. جو لوگ زبان سے ایک بات کہیں اور عمل سے اپنی بات کی تردید کریں، عمل سے اپنی بات کی مخالفت کریں، عمل سے اپنے دعوی کی تردید کریں، یہ لوگ سچے نہیں جھوٹے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اکثر سیاستدان ہی کہہ لو، چلو میں اپنی جنس کی بات کر لیتا ہوں، کہ ساری دنیا کہتی ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا باعث وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، جا جب اقتدار کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ان کا عمل ان کا کردار یکسر ان نعروں کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ لوگ سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹے لیڈروں نے قوم کو کس حالت میں پہنچایا ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو بات زبان سے نکالے وہ بات عمل سے پوری کر دکھائے، جو عہد کرے اس کی پاسداری کرے، جو قول کرے قرار کرے پھر اسے پورا کرے۔ کیونکہ گفتن آسان است تو کردن مشکل، ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے بھرنے بول، کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے۔ اور بات ہمیشہ عمل سے ہی ہوتی ہے، عمل سے کام بنتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل کے ذریعے سے۔ آپ میں سے تاجر حضرات ہیں، کاروباری حضرات ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور کہے میں یہ کاروبار شروع کروں گا، گھر میں بیٹھ جائے، بھائی اگر کوئی ہمارے بزرگ تشریف فرمایا ہے اور صاحب اکرام لوگ ہیں تو آگے یہ تشریف لائیں، آگے جگہ ہے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر اور رقم کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پڑ رہا ہے، نوٹ کی گتھی جو ہے وہ گن رہا ہے، ہزار ہزار کے نوٹ گن رہا ہے، ادھر رکھ رہا ہے ادھر رکھ رہا ہے، پھر کہتا ہے یہ جو میرے پاس اتنے نوٹ پڑے ہیں میں ان سے کاروبار کروں گا، میں پھر یہ خریدوں گا، میں پھر وہ خریدوں گا، یہاں تک کہ یہ ہوتے ہوتے شام تک نہیں بلکہ ایک گھنٹے میں وہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ یہ حساب و کتاب کرتا رہے، منصوبے بناتا رہے، شام کو جب اٹھے گا ایک روپیہ نفع لے کر اٹھے گا، صرف ایک روپیہ۔ یہ تو ممکن ہے کہ نوٹ گنتے گنتے حساب کرتے پیسے کم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ ایک روپیہ نفع ہو حالانکہ اس نے بڑی باتیں کی۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے، دس روپے اس کی جیب میں ہے، وہ جاتا ہے سبزی منڈی میں جاتا ہے، سبزی خریدی ہے اس نے چھابے میں رکھ کر بیچنا شروع کر دیا ہے، وہ جب شام کو واپس پلٹے گا تو اس کی جیب میں 12 روپے ہوں گے۔ یہ 2 روپے نفع لے کر آیا، اس کے پاس کروڑوں روپے تھے، صبح سے لے کر شام تک حساب و کتاب کمپیوٹر پہ کرتا رہا، اسے شام تک کمپیوٹر پہ حساب و کتاب کے باوجود بھی 1 روپے نفع نہیں ہوا۔ وہ ایک شخص سبزی منڈی میں گیا یا کسی اور جگہ گیا، اس نے کچھ سبزی لی ہے بیچی ہے، وہ واپس آیا تو اس کی جیب میں 2 روپے نفع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے عمل کیا ہے، اس نے باتیں کی، اس نے عمل کیا ہے، اس نے باتیں کی ہیں۔ تو بات سچا کون ہوتا ہے، نفع مند کون ہوتا ہے؟ نفع اسی کو ہوتا ہے جو عمل کرے، نفع اسی کو ہوتا ہے جو عمل کرے۔ صرف باتوں سے بات نہیں بنتی، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا کا ایک اصول ہے۔ ہر قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تجارت کا اصول ہے، قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سستی چیز قربان کی جاتی ہے، سستی اور قیمتی چیز کا جب تقابل ہوگا سستی قربان کر دیں گے تاکہ قیمتی بچ جائے، قیمتی مل جائے، پھر جب اس قیمتی چیز کو حاصل کریں گے دیکھیں گے کہ اب اس سے بھی یہ قیمتی چیز ہے تو اسے بھی قربان کر دیں گے تاکہ وہ مل جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آرام، راحت، سکون، ماں باپ بیٹوں بچوں کے درمیان میں رہنا، یہ ایک اہم چیز ہے، لیکن آدمی اس کو قربان کر کے ملک چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، مصیبت اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، تو اس نے سمجھ لیا کہ آرام سکون یہ چھوٹی چیز ہے، دولت بڑی چیز ہے، دولت حاصل کر لی، دولت کے لیے آرام سکون وطن قربان کیا۔ جب دولت آ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ دولت کے انبار لگے ہیں لیکن اولاد بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے دولت قربان کرتے ہیں، دوائی لاتا ہے، ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر بھاگتا ہے تاکہ اولاد بچ جائے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ اولاد دولت سے زیادہ قیمتی تھی، تو لہذا دولت کو اولاد پر قربان کر دیا۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کی اپنی جان پر مشکل آ جاتی ہے، اپنی مصیبت پڑ جاتی ہے، اپنی جان پر اس قدر پریشانی آتی ہے کہ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ جب اپنی جان پہ بنتی ہے تو مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، دودھ پیتے بچے چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ پیار ماں کو اس بچے سے ہوتا ہے جو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو مائیں بچے بھی چھوڑ دیتی ہیں اور اپنی جان بچا کر بھاگ پڑتی ہیں۔ جانوروں کا بھی یہی حال ہے، انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو کیوں اولاد قربان کی؟ کہ جان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، جان اولاد سے بھی زیادہ قیمتی۔ آرام سے قیمتی مال تھا تو آرام قربان کیا، مال سے قیمتی اولاد تھی تو مال قربان کیا، جان سے اولاد سے قیمتی جان تھی تو اولاد قربان کی. اب آخری بات ہے جان، کہ جان بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے ایمان. اور وہ ہے جب جان اور ایمان کا تقابل ہوگا تو قربان کیا ہوگا، قربان کیا ہوگی، جان قربان ہوگی یا ایمان قربان ہوگا؟ دیکھ لیں، یہاں آ کر باقی ہم سب سچ بولتے ہیں، یہاں آ کر ہم سچ نہیں بولتے، یہاں آ کر ہم سچ بولتے ہیں عمل نہیں کرتے. کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آخر پہ پہنچے کہ قیمتی چیز ہے جان، لیکن ایک چیز جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہی میں نے عرض کیا تھا، وہ ہے ایمان. اور ایمان، ہدایت، دین، اسلام، یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات تو خالق و مالک ہے، وہ تو قادر حی القیوم ہے، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو قدیر ہے، وہ تو علیم و بصیر ہے، وہ تو قدیم ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور بالا اگر کسی کی عزت، عظمت، شرافت، منصب ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر اور رسول، جتنے بھی اس کائنات میں نبی اور رسول آئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں تک کہ اللہ کے مقدس پیغمبر بھی شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے سروں پہ آرے چلا دیے گئے، یہاں تک کہ خاک و خون میں تڑپا دیے گئے اللہ کے نبی اور رسول. یہ جو نبیوں کا خون بہا ہے کس کے لیے، کس کے لیے؟ یہاں تک کہ آمنہ کے لال صدقار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی بستی میں برا حال ہوا، پورا جسم لہولہان ہوا، آپ احد کے میدان میں جو ہے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر جو زخم لگے ہیں، پتھر لگے ہیں، تلواروں کے زخم آئے ہیں، کس لیے، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. تو ایمان ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس پر نبیوں کا بھی خون لگا، پیغمبروں کا بھی خون لگا، اب اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ تو جب باری آئے ایمان کی اور جان کی تو قربان کیا ہوگا، جان قربان ہوگی یا ایمان قربان ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہے ہماری زبان، یہ ہے ہمارا دعویٰ، زبان سے ہمارا اقرار ہے کہ ایمان قیمتی ہے، جان قیمتی، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ٹکے ٹکے پہ ایمان بیچتے ہیں، پیسے پیسے پہ ایمان بیچتے ہیں، پلاٹ پرمٹ پہ ایمان بیچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چدراہٹ پہ ایمان بیچتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ ایمان بیچتے ہیں، اور جب کبھی ایمان کے مقابلے میں جان آئے تو ایمان قربان کرتے ہیں، جان قربان نہیں کرتے. اور یہی وہ جھوٹ ہے، یہی وہ آیت قرآن کی آ کر کہتی ہے، ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. کون لوگ سچے؟ جو ایمان پر جان قربان کرتے ہیں، جو ایمان پر جان قربان کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں کیا ہے، ایمان ہے، اسلام ہے. اب میں عرض کرتا ہوں اپنی بات، توجہ سے سماعت فرمائیے. سپاہ صحابہ اتنی بڑی تعداد میں اپنی قیادت اور کارکنوں کا خون دے چکی ہے، پنجاب میں جیلیں بھر چکی ہے، وقت کے چنگیزوں، ہلاکوؤں اور وقت کے فرعونوں کے ہاتھوں ماورائے عدالت 3 درجن سے زائد جنازے لے چکی ہے. یہ جانیں کس لیے قربان ہیں، یہ جوانیاں کس لیے قربان ہیں، یہ جیلیں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں کس لیے قبول ہیں؟ صحابہ کی عزت کے لیے. صحابہ کیا ہے؟ صحابہ ایمان کی جان ہے، صحابہ ایمان کی، اس ایمان کی جان ہے صحابہ، جس ایمان کے لیے جان قربان کی جا سکتی ہے. صحابہ شجر اسلام کی جڑ ہیں، صحابہ عمارت اسلام کی بنیاد ہیں، صحابہ کتاب اسلام کا آغاز ہیں، صحابہ داستان اسلام کی ابتدا ہے. اب لوگ کہیں گے یار اتنا مبالغہ کہ صحابہ ایمان کی بنیاد، صحابہ اسلام؟ میں کہتا ہوں ہاں، صحابہ وہ جماعت ہے، وہ مقدس افراد ہیں. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا جس طرح اللہ نے ساری کائنات سے مجھے چن لیا ہے میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. لیکن میں دوسری طرف سے بات کرتا ہوں, ایک ہے نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر, ایک ہے امت. ہم امت اور نبوت کے درمیان میں واسطہ رابطہ اور پل یہ کون ہے؟ امت کو نبوت تک پہنچانے والے, امت کو نبوت تک لے جانے والے, نبوت سے قرآن لے کر, نبوت سے احادیث لے کر, نبوت سے دین لے کر, پورے دین کی امانت لے کر, ادھر سے اٹھا کر نبوت سے لے کر امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ اور یہ جو درمیان میں واسطہ ہے, یہ جو رابطہ ہے, یہ جو پل ہے, اگر اس پل پر اعتماد نہیں, یہ رابطہ معتمد نہیں, یہ صحابہ کرام جو امت نبوت سے دین لے کر امت کو دینے والے ہیں, اگر یہی معاذ اللہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں اور انہی پر اعتماد نہیں ہے تو دین پر اعتماد رہ جائے گا؟ اسلام پر اعتماد رہ جائے گا؟ میں تو کہا کرتا ہوں, وضو کر رہے ہیں صوفی صاحب, ہاں جی کیا بات ہے صوفی صاحب, دند ہی رگڑی جا رہے ہو, خیر تو ہے دند دکھ رہے ہیں, کمال ہے. مسواک کرنا سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے. کس نے بتلایا کہ مسواک کرنا سنت ہے؟ صحابہ نے بتلایا کہ مسواک کرنا سنت ہے, صحابہ نے بتلایا کہ ظہر کی رکعتیں چار ہیں, صحابہ نے بتلایا کہ 2.5% زکات ہے, صحابہ نے بتلایا کہ یہ چیز حلال ہے, صحابہ نے بتلایا کہ یہ چیز حرام ہے. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں, پوری شریعت اور رسالت کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. صحابہ کرام وہ پل ہیں کہ جس کے بغیر نبوت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, جس کے بغیر نبوت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اسلام کی بنیاد بنے یا نہ بنے, اس ہاتھوں پر اعتماد ہوگا, ان مقدس اس مقدس جماعت پر اعتماد ہوگا تو پورا دین اعتماد والا. جب اعتماد ان سے ختم ہو گیا, پورے دین سے اعتماد توحید کے اسباق ہیں, ختم نبوت کا مسئلہ ہے, پورا قرآن ہے. یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے حافظ تو ہزاروں تھے مگر کتابی شکل میں یہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تمام اوراق, وہ تمام پتھر, وہ تمام لکڑی کے تختے اور وہ تمام پتے جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں, ایک سینوں میں لکھی ہوئی تھیں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہوئی تھی چمڑوں پر, تختیوں پر, وہ تمام قرآن مرتب کیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور اس پھر پورے قرآن کو کتابی شکل دی گئی آپ کے دور میں, اور پوری دنیا میں اس کو قرات قریش پر لکھوا کر ایک قرآن ایک قرات پر پوری دنیا میں پھیلانے والے جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو قرآن ہے آج ہمارے پاس, ہمیں اس پر یہ اعتماد ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ہے یہ نہیں ہے؟ لیکن یہ اعتماد تب ہوگا جب ہمیں یقین ہو کہ اسے جمع کرنے والے ہاتھ پاک ہیں. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ خود اپنا تعارف کہتا ہے, فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ. یہ پاک و صاف صفے, یہ قرآن کی آیتیں لکھی گئیں, فرمایا یہ ان کو اٹھانے والے ہاتھ صاف ہاتھ ہیں, پاک ہاتھ ہیں, شفاف ہاتھ ہیں. یہ ان ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے جو ہاتھ خیانت نہیں کر سکتے, جو ہاتھ خیانت نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام پر اعتماد ہوگا تو قرآن پاک پر بھی اعتماد ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کا اعتماد صحابہ سے اٹھا ان کا اعتماد قرآن سے اٹھا, جنہوں نے صحابہ پر عدم اعتماد کیا انہوں نے قرآن پر بھی عدم اعتماد کیا. پھر ان کو کہنا پڑا کہ نہیں جی قرآن تو بدل گیا, قرآن بدل گیا, تبدیلی ہو گئی, رد و بدل ہو گیا. اور جنہوں نے صحابہ کرام سے منہ پھیرا وہ دولت قرآن سینوں میں نہ سما سکے, ان کے سینوں میں قرآن نہ اتر سکا. آج قرآن اسی کے سینے میں ہے جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہے, صحابہ پر جس کو اعتماد ہے اسے قرآن پر اعتماد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں کیا ہے؟ توجہ کسی اور طرف سے دیکھیے، ان کو کھڑا کر دیں. سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں کیا ہے؟ ایمان. اور صحابہ ایمان کی جان ہے، صحابہ عمارت ایمان کی بنیاد ہیں. سپاہ صحابہ صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے لیے جانے دے رہی ہے کہ صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے، ایمان کا تحفظ ہے، پورے دین کا تحفظ ہے. اب مجھے بتلائیں، جو دین کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جانے دیتے ہیں، صرف نعرے نہیں لگاتے، وہ سچے لوگ ہیں یا جھوٹے لوگ ہیں؟ جو بڑے بڑے نعرے لگائیں، لمبی لمبی تقریریں کریں، اسلام کے محاسن بیان کریں، اقتصادی معاشی نظام اسلام کے بیان کریں، اور بڑے جناب بلند و باغ دعوے کریں، لیکن جب اسلام کی عزت آبرو پر حملہ ہو، جب اسلام کی بقا اور سلامتی کو خطرہ ہو، جب دشمن بڑھ کر اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور پھر جناب آرام کی نیند سو رہے ہو، بلکہ کہیں کوئی بات نہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے، بلکہ ایک قدم بے غیرتی کا اور آگے بڑھ کر دشمنوں کو گلے لگا کر اپنی صفوں میں کھڑے کر رہے ہوں، ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہوں، اور پھر کہیں کہ ہم اسلام کے پاسباں ہیں. ایسے لوگ اسلام کے پاسباں اگر وہ کہتے ہیں ہم پاسبان اسلام ہیں، تو آپ ہم کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کاذب ہیں. اس لیے کہ جو پاسبان اسلام ہوتا ہے، جو اسلام کا پیروکار ہوتا ہے، جو اسلام کا محافظ ہوتا ہے، وہ اسلام کے لیے قربان تو ہو جاتا ہے، مگر اسلام کے دشمنوں سے سودے بازی کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑی تھی، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں سے مل جاؤ. بڑے لوگ ہیں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں. ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے. یہ سوچ کر، یہ حقیقت جان کر، پھر ہم نے ایک نظر دیکھی، کیوں بنی سپاہ صحابہ، کس جرم میں سپاہ صحابہ کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کس قصور میں سپاہ صحابہ کی قیادت راستے سے ہٹائی جا رہی ہے. جرم ایک ہی ہے، کہتے ہیں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں. صرف ایک قصور ہے، ایک جرم ہے. ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت اور آبرو پر جو شخص انگلی اٹھاتا ہے، جو صحابہ کرام کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، جو صحابہ کرام کی عزت اور آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو بدبخت شخص طبقہ یا گروہ صحابہ کرام کو آگے بڑھ کر گالی گلوچ کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ ان پہ لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھ کر صحابہ کرام کو کافر اور اپنے آپ کو مومن کہنے لگ جاتا ہے، ایسے لوگوں کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ دلیل کے ذریعے سے جنگ کی جائے گی، قائل کیا جائے گا کہ صحابہ عین اسلام ہے، صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، صحابہ کو کافر کہنے سے پھر تم بھی مومن نہیں رہ سکتے. یہی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صحابہ کو بھی کافر کہتا ہے معاذ اللہ؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ وطن عزیز میں کہنے کی بات تو کہتے ہیں کس نے سنا، کہاں سنا، چھوڑیں کتابیں، ایک دو نہیں، دس بیس نہیں، اس وقت تک میرے مطالعے اور معلومات کے مطابق 600 سے زائد کتابیں، 400-400 صفحات کی، 500-500 صفحات کی، 600-600 صفحات کی کتابیں شائع ہو کر مارکیٹوں میں آئی پڑی ہیں، اور ان کتابوں کا ایک ایک لفظ اصحاب رسول کی توہین، تضحیک، تنقیص، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی تکفیر، کہ صحابہ کرام کو کافر کہا جانا، ان الفاظ عبارتوں سے بھرے پڑے ہیں، صفحے سیاہ ہو چکے ہیں. مجھے بتلائیں، جب کفر اس حد تک بڑھ جائے، جب صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوششیں اس حد تک عام ہونے لگیں، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ چپ ہو جانا ذمہ داری ہے؟ خاموش ہو جانا ذمہ داری ہے؟ کتابیں لکھنے والوں کو شاباش دینا ذمہ داری ہے؟ انہیں گلے لگانا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پر امن طریقے سے کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ اس گندگی کو، اس غلاظت کو، اس کفر کو بند کیا جائے. اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم کیسے بند کریں، قانون نہیں ہے، تو ہم قانون سازی کے لیے کوشش کریں.
قانون سازی کے لیے کوشش کریں, اور اگر ہم اس کفر کے خلاف بولیں تو کہیں جی یہ تو فرقہ واریت ہے, یہ تو فرقہ عجیب بات ہے فرقہ واریت, یعنی ایک شخص میرے باپ کو گالی دے میں کہوں تم گالی کیوں دیتے ہو, تو کہیں جی یہ تو فرقہ واریت ہے آپ ایسا نہ کہیں. ایک شخص میرے سر میں پتھر مارے اور میں کہوں کہ میرے سر پہ پتھر مارا ہے, میرے ساتھ ظلم کیا ہے, یہ ناانصافی ہو, اسے پکڑو, اسے سزا دو, اور چپ رہو اس لیے کہ تمہارے بولنے سے پتھر مارنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے, تنقیص ہو رہی ہے, تکفیر ہو رہی ہے, صحابہ کرام سے امت کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے, امت کو صحابہ سے بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نتیجتاً امت جو صحابہ سے بدزن ہوگا وہ دین سے بدزن ہوگا, دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, نقصان پہنچانے والوں کو روکو, تو جواب ملتا ہے چپ رہو چپ رہو. ایسا کہنے سے جذبات مجروح ہوتے ہیں, کن کے؟ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ نئی بات سنی, ان کے جذبات مجبور ہیں, ہمارے جذبات کا کوئی احساس نہیں. یہ تو ہو گئی فرقہ واریت. لیکن جب میں انہی سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں, انہی حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بتلاؤ کہ رشدی نے کتنی کتابیں لکھی تھی, وہ جو ملعون رشدی تھا اس نے کتنی کتابیں لکھی؟ صرف ایک, ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے خلاف پھر آپ کے ملک کے سیاستدانوں نے احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ مولویوں نے احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ تاجروں نے احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ ہر ایک نے احتجاج کیا. کیوں؟ اس نے بھی تو ایک ہی کتاب لکھی ہے. کہتے جی بہت گستاخیاں کی, بہت توہین کی اس نے, بہت اس نے بدزبانی کا مظاہرہ کیا. اس کتاب میں اس نے اسلام کی شکل مسخ کر دی, اس نے ازواج مطہرات کو گالیاں دی, اس نے صحابہ کرام کی توہین کی. تو میں سوال کرنے کی جسارت رکھتا ہوں, اگر یورپ میں بیٹھ کر رشدی صحابہ کرام ازواج مطہرات اللہ کے پاک پیغمبروں کی توہین اور گستاخی کرے, اس کے خلاف بولنا فرض ہے, اس کے خلاف بولنا عبادت ہے, اس کے خلاف بولنا دین ہے, تو اگر ہمارے وطن میں, ہمارے ملک میں, ہماری گلیوں میں اس رشدی سے بھی بڑے رشدی پیدا ہو جائیں اور وہ لکھ جائیں جو رشدی نہ لکھ سکا, تو کیا ان کے خلاف بولنا عبادت اور دین کی خدمت نہیں ہے؟ پھر نہیں ہے؟ پھر اصول بدل جائیں گے, پھر ضابطے بدل جائیں گے. اور بات صرف اتنی ہے, اس رشدی کے خلاف بولنے سے تصویر آتی تھی, بیان چھپتا تھا, لیڈری چمکتی تھی, اور مخالفت کرنے والا ان رشدیوں کے خلاف بولو تو گولی آئے گی, ان رشدیوں کے خلاف بولو تو بم آئیں گے, ان رشدیوں کے خلاف بولو تو راکٹ لانچر برسیں گے, ان رشدیوں کے خلاف بولو تو جیل آئے گی, ان رشدیوں کے خلاف بولو تو مقدمے بنیں گے, ان رشدیوں کے خلاف بولو تو ہتھ کڑی اور بیڑی لگے گی. لہذا چونکہ اس رشدی کے خلاف بولنے سے بیان چھپتا تھا, ان رشدیوں کے خلاف بولنے سے بیڑی لگتی ہے. مشکل ہر کوئی, آسان کام ہر کوئی کرتا ہے, مشکل کرنے کے وقت گھبراتے ہیں, پھر ضابطے ہی بدل جاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اور ہمیں اللہ کی اس توفیق پر فخر ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے صرف آواز بلند نہیں کی بلکہ ہم نے اس راہ میں جانے دی, اور جو موجود ہیں ہر لمحہ اپنی جانے دینے کے لیے, ہر لمحہ اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہیں. سپاہ صحابہ قتل و غارت کری پر یقین نہیں رکھتی, اور گالی اور گولی کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتی. آج تک سپاہ صحابہ کی قیادت اور ذمہ داروں نے کسی ایک فرد کو, چاہے وہ ہمارا سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ مرزائی ہو, پاکستان کی کسی قومیت کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, سپاہ صحابہ کی قیادت سپاہ صحابہ کے عہدیداروں نے کسی ایک شخص کو آج تک نہ قتل کروایا نہ قتل کرنے کا کسی کو آرڈر کیا. وہ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ پر تو الزامات ہی بڑے لگے. ہاں جی ہم وہ مظلوم ہیں جن پر الزامات لگنے کی دیر ہے, پکڑ کر جیلوں میں ٹھونس دیے جاتے ہیں. الزام لگنے کی دیر ہے, یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ الزام سچا یا جھوٹا ہے. ایسے ہی الزامات دوسروں پر بھی لگتے ہیں, ایسی ایف آئی آر ہم سے زیادہ دوسروں پر بھی ہیں, حقائق بھی ہیں, شواہد بھی ہیں, لیکن ان کو کوئی اتنا نہیں پوچھتا کہ یہ جو الزام لگا ہے صفائی میں کوئی بیان دینا چاہو گے؟ سارے ضابطے ہمارے اوپر فٹ, سارے قانون ہمارے اوپر فٹ، ساری دفعات ہمارے اوپر فٹ، لیکن میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ اس وقت کر رہا ہوں جب 4.5 سال جیل کاٹ چکا ہوں، جب عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ آدم طارق سپاہ صحابہ کی قیادت بے گناہ ہے، جب پولیس کی ایجنسیاں کہہ چکی ہیں سپاہ صحابہ کی قیادت آدم طارق کا کسی قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس وقت یہ اعلان کرتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی قیادت پر جتنے الزام لگائے گئے تھے عدالت نے بھی ان الزامات کو غلط کہا ہے، پولیس کی تفتیشی ٹیموں ایجنسیوں نے بھی ان الزامات کو غلط کہا ہے، ہمارا دامن تو صاف و شفاف ہو چکا ہے، ہم تو جیل کی چھلنی سے چھل کر باہر آ چکے ہیں، ذرا اب تھوڑا سا رخ حکومت دوسری طرف بھی کر کے دیکھے کہ وہ کتنے پاک صاف ہیں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہم ایم این اے ہوں گرفتار، ہم ایم پی اے ہو گرفتار، ہم پارلیمانی لیڈروں گرفتار، وہ کونسلر بھی نہ بن سکتے ہوں تو ان پر ہاتھ ڈالنے والا، کیا کہا کسی شاعر نے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لیکن اس کو تھوڑا سا بدلا ہے کسی نے، کہتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں گرفتار، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں گرفتار، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال پھر جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے جی بات یہ ہے ہم ان کو پوچھ نہیں سکتے، کیوں، ان کے پیچھے ایک ملک ہے، ان کے پیچھے ایک ملک ہے لہذا پوچھ نہیں سکتے، تو ثابت کیا ہوا کہ اس ملک میں پھر اگر کوئی شخص قانون سے بالا تر ہونا چاہتا ہے، اگر اس ملک میں کوئی شخص بدماشوں کی طرح دندنانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ملک کی سپورٹ حاصل کرے، یعنی محب وطن اور شریفوں کے لیے اس ملک میں امن سے رہنے کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں، کہتے جی تم بھی تو بعض ملکوں کے ایجنٹ ہو، ایجنٹ ہو، یہ باتیں یہاں کرتے ہیں، 6.5 مہینے ایک ایک ایجنسی نے تفتیشیں کی، میرا آج بھی چیلنج ہے سپاہ صحابہ پر کسی غیر ملک کی ایڈ، تعاون، کسی غیر ملک کی حمایت، ایک ٹیڑی پیسہ، ایک روپیہ جس دن ثابت ہو جائے حکومت ہم پر غداری کا مقدمہ قائم کرے اور سپاہ صحابہ کی ساری لیڈرشپ کو پھانسی کی سزا سنا دے، ہم سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہاں اللہ اعلان، کبھی ہمارے کسی جلسے میں، پروگرام میں، ہمارے کسی دفتر میں، کسی پروگرام میں کسی ملک کا وزیر اعظم آیا ہو، کسی ملک کا سپیکر آیا ہو، کسی ملک کا سفیر آیا ہو، کسی ملک کا حکمران آیا ہو تو ہم سے بات کرو، اور جن کے ہر روز کبھی صدر آ رہا ہے، کبھی جناب سپیکر آ رہے ہیں، کبھی وزیر آ رہے ہیں، کبھی مشیر آ رہے ہیں، انہیں پوچھنے بھی نہیں جاتے، انہیں پوچھنے بھی، کیا اس ملک میں محب وطن کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کیا اس ملک میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کے رہو، اگر اس ملک میں شریفوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے برابر قانون ہے تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، لیکن سابقہ حکمرانوں نے اپنے کردار سے یہی کیا، میں پوچھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی پشت پر اگر کسی ملک کا ہاتھ ہوتا، ہم 4.5 سال جیلوں میں رہے، مارے کھائیں، دکھ اٹھائے، یہاں تک کہ ہماری قیادت جیلوں سے جنازے باہر آئے، کسی ملک نے اگر ہماری حکومت کو ایک مذمتی قرارداد بھیجی ہو میرے سامنے لاؤ، کسی ملک نے ہماری رہائی کا مطالبہ کیا ہو سامنے لاؤ، کسی حکمران نے کہا ہو کہ آدم طارق کو رہا کر دو لاؤ سامنے، اتنا ہی لے آؤ، حالانکہ انسانی حقوق کے ناطے بہت ساری تنظیمیں اور ملکوں کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مظلوم کی رہائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ہم تو وہ مظلوم ہیں جن کے لیے اپنے بھی نہیں بولتے، بیگانے بھی نہیں بولتے، اپنے بھی نہیں بولتے، بیگانے بھی نہیں بولتے، اور میں نے کہا سپاہ صحابہ کی قیادت، مولانا حق نواز شہید، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، مولانا اسرار القاسمی شہید، علامہ شعیب ندیم شہید، مولانا عبدالصمد آزاد شہید، مولانا سمیع اللہ جھنگوی شہید، سید صادق حسین شہید، مولانا رشید مدنی شہید، قاری عزیز الرحمان شہید، قاری عتیق الرحمان شہید، مولانا عبدالصمد آزاد شہید، اسی طرح مولانا حبیب الرحمان صدیقی شہید، صرف علماء کا 100 سے زائد ہے، کارکنوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اس کے برعکس آئیے مجھے کوئی بتلائے کہ کبھی تحریک جعفریہ کی قیادت پر قاتلانہ حملہ ہوا، صرف قاتلانہ حملہ، یہ قابل غور بات نہیں ہے، کبھی ہماری مخالف جو اپنے آپ کو ہمارا مخالف کہتے ہیں وہ بلا وجہ اپنے آپ کو ہمارا مخالف کہیں یا ہمیں اپنا مخالف سمجھے، مرضی ان کی ہے، مگر ہمیں بتلائیں کبھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 11 قاتلانہ حملے مجھ پر ہوئے، گولیاں پسٹل کی بھی سینے میں لگیں، راکٹ لانچر بھی گزرے، دائیں بائیں جتنے دو ساتھی شہید ہو گئے، بم کے دھماکے ہوئے، 28 آدمی شہید ہوئے، میں پھر بھی بچ گیا، 11 قاتلانہ حملے مجھ پر ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ ساجد نقوی پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ کیوں جی، کبھی صحافی اعزاز سنا آپ نے؟ کبھی سنا کہ افتخار نقوی پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ کبھی سنا کہ ان کے صوبائی صدر پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ کبھی سنا کہ ان کے صوبائی سیکٹری پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ ایک طرف کے لیڈروں پر قاتلانہ حملہ نہیں، ایک طرف کے لیڈر بچے ہی نہیں، پھر بھی جن کے لیڈر بچے نہیں دہشت گرد وہ ہیں، اور جن پر کبھی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا کہتے جی آپ تو بے وطن ہیں۔ یہ عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میں آج یہاں کے فورم سے معززین شہر اور یہاں کے صحافیوں اور یہاں کے ذمہ داروں کے اس فورم سے کہتا ہوں کہ آئیں، میں آج کھلے طور پر کھلے دل سے تاریخ جعفریہ اور ہر اس جماعت اور طبقے کو جو اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کے بالمقابل سمجھتی ہے، میں اسے دعوت دیتا ہوں، آؤ ملک کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اس وطن کی عوام کے لیے، امن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو، اپنے مسائل کو بات چیت کے ساتھ حل کریں۔ ہم سب اس کے باوجود ہماری قیادت قبروں میں چلی گئی، ہمارے علماء قبروں کے پتال میں اتر گئے، ہمارے کارکن خاک و خون میں تڑپ گئے، اس کے باوجود کہتا ہوں آؤ بات چیت کے ذریعے، کسی فورم پر آؤ، کسی شہر میں آؤ، بات چیت کے ذریعے حل نکالیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے مذہبی فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جس سے لڑائی جھگڑا جنم لیتا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جس سے فسادات کی آگ بھڑکتی ہے؟ آؤ بیٹھیں، بیٹھ کر اپنی اپنی تجاویز دیں، ملک میں پائیدار امن قائم کریں۔ لوگ کہتے ہیں مذہبی جماعتیں تو آپس میں لڑتی ہیں، ہم کس مذہب کی بات کرتے ہیں، کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں آج دعوت دیتا ہوں، کوئی خود نہیں آتا، مجھے بلوائے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اس ملک کا امن عزیز ہے۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں، جب ہم بیٹھیں گے، حکومتیں سابقہ حکومتیں جانبدار رہیں، سابقہ حکومتیں خود مذہبی فسادات کی ذمہ دار تھیں، انہوں نے کبھی وہ کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مذہبی فسادات کے اسباب کا جائزہ لیا جائے۔ میں صحافیوں سے کہتا ہوں، میں ہر شہر کے معززین سے کہتا ہوں، تاجروں سے کہتا ہوں، میں آزاد، میں غیر جانبدار تنظیموں سے کہتا ہوں، میں ملک کے سیاستدانوں سے کہتا ہوں، سوائے صحابہ کی طرف سے ہم امن کے لیے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، آؤ ماسا بیٹھ۔ کوئی میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تو وہ لکھ کر بھیج دے کہ اسے سپاہ صحابہ سے تکلیف کیا ہے، ہم اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک دوسری طرف ہم بھی بھیجتے ہیں، ہمیں صرف ایک تکلیف ہے کہ حضور کے صحابہ کو برا نہ کہو، بس مجھے گالی دو، مجھے جو چاہے، جیسے فتوے چاہے مجھے نواز دو، جیسی گولیاں تمہاری میگزینوں میں ہیں ان کی بارش کر دو، جو بم تمہارے پاس ہیں پھوڑ دو، میں انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کو گالی مت دو، لٹریچر مت شائع کرو، ان پہ لعنت مت کرو، تبرع بازی کا بازار گرم کرو۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا صرف ایک مطالبہ، ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو بس۔ اور مطالبہ صرف یہ نہیں ہے، اتنا سا مطالبہ ہے، گالی نہ دو اور گالی دینے والوں کا ساتھ بھی، گالی دینے والوں کا ساتھ بھی نہ دو، اور جو گالیاں دیتے ہیں آؤ مل کر ان کے لیے قانون بنائیں۔ بھئی اگر ایک آدمی گالی دیتا ہے قانون نہیں ہوگا تو کوئی آدمی جذباتی ہو کر اس کا پتہ صاف کر دے گا؟ راجپال نے گالی دی قانون نہیں تھا، غازی علم الدین پیدا ہو گیا۔ اگر کوئی راجپال والی حرکت کرے گا، سپاہ صحابہ کی ضرورت نہیں، جو لوگ مسلمان سپاہ صحابہ کے علاوہ بھی ہیں، کوئی مسلمان حضور کے صحابہ کی توہین برداشت، ازواج مطہرات کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ قانون اس لیے مانگتے ہیں تاکہ امن قائم رہے، حکومت کے پاس جائیں کہ جناب اس کے پاس پرچہ کاٹو اور اس کو گرفتار کرو، کیونکہ قانون امن کی ضمانت ہے۔ اگر قانون نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھو گھر گھر سے علم الدین پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ قانون کا مطالبہ، اور ان لوگوں سے مطالبہ کہ ہم کہ گالی بھی نہ دو، گالی دینے والے کا ساتھ بھی۔ لیکن اب کوئی کہے نہیں جناب گالی بھی ہم نے دینی ہے، یہ تو ہمارا مذہبی فریض ہے، گالی دینا ہمارا مذہبی فریض ہے، جو گالی دیتے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور ان کو اگر آپ سزا کی بات کریں گے تو ہم ایسا قانون بننے ہی نہیں دیں گے۔ آپ حیرت زدہ نہیں ہوں گے
کہ جب ہم نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا، 80 ممبران اسمبلی نے اس بل پہ دستخط کیے، میری طرح محرک بنے، موور بنے کہ یہ قانون بننا چاہیے. کیا قانون؟ کہ جو شخص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، ازواج مطہرات حضور کی بیویاں جو ہم سب کی ماں ہیں یا نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، امی عائشہ کے ماں ہونے میں شک، جو امت کی ماں ہیں، کیونکہ انہیں ماں قرآن نے کہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے ایسی ماؤں کے ماں ہونے پہ ہمیں فخر ہے. قانون میں یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات خلفائے راشدین کو گالی دے اور صحابہ کرام میں سے کسی کو کافر کہے، یعنی خود کہے میں ہوں مومن، فلاں صحابی ہے کافر، تو مجھے بتلائیں صحابہ تو وہ مومن ہیں جنہیں قرآن نے کہا ہم المؤمنون حقا، ہم المؤمنون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سب کو یاد ہے، کہ جو کسی مومن کو کافر کہے وہ خود کافر، ہاں وہ خود کافر. میرے اور آپ کے مومن ہونے میں شک ہو سکتا ہے، صحابہ کے مومن ہونے میں کوئی شک، کیونکہ انہیں مومن قرآن نے کہا. اب جو انہیں کافر کہے وہ بدترین کافر ہوا یا نہ ہوا؟ وہ تو کافر ہوا نا، اگر پہلے مومن تھا پھر صحابہ کو کافر کہا تو مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا موت ہے، مرتد کی سزا. ہم نے یہ بات لکھی، 80 ممبران اسمبلی نے کہا یہ بات صحیح ہے. ہم نے کہا جو صحابہ کرام کو مومن مانے، مسلمان مانے، مگر پھر توہین کرے، تذیق کرے، گالی دے، تو جس طرح کوئی آدمی علامہ اقبال قائد اعظم کو گالی دے، ہمارے ملک کے قانون میں 10 سال اس کے لیے سزا ہے، تو جو صحابہ کرام کو گالی دے، مومن مانے پھر بھی گالی دے، تو ان کی سزا 14 سال تو کم از کم ہونی چاہیے. اور ہزاروں قائد اعظم صدیق اکبر کی جوتی پہ قربان ہو سکتے ہیں؟ اگر قائد اعظم کے لیے 10 سال ہے تو صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کی طرف اگر کوئی بری نگاہ سے دیکھے اور کوئی گندی زبان استعمال کرے تو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ سارے ممبران اسمبلی نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے بل پیش کیا تو بیان بازی شو، ہم بل پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم آسمان و زمین کا رنگ ایک کر دیں گے، ہم پاکستان میں آگ لگا دیں گے. کیوں بھائی؟ یہ کون سا بل ہے؟ یہ جی ہمارے خلاف بل ہے. کمال ہو گئی، اس میں تو شیعہ کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں تو سنی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں دیوبندی بریلوی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں مسلمان عیسائی ہندو کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ہے. میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کر اگر ایسی بکواس کرے گا تو وہ سزا اس پر بھی ہے. جب اس کے لیے بھی ہے تو پھر اس کی مخالفت کا معنی کیا؟ کہتے جی ہمارے خلاف ہے، ہم یہ پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا ملک میں بن رہا ہو قانون کہ جو چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا، جو چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ، جو بدکار بدکاری کرے گا اس کو کوڑے لگیں گے، ایک طبقہ کھڑا ہے، ہم یہ قانون بننے نہیں دیں گے، ہم یہ قانون بننے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑائی کریں گے، تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب ہے تم چور ہو، اس کا مطلب ہے تم چوری کرنا چاہتے ہو نا، بدکاری کرنا چاہتے ہو، اس لیے نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سپاہ صحابہ نے قانون کا راستہ اپنایا ہے. ہم آخری دم تک حکومت سے صرف یہی کہیں گے، میں جنرل صاحب سے کہوں گا، جنرل صاحب آج کل پی سی او کے حلف اٹھائے جانے کے بعد آپ کے فرمان کی حیثیت قانون کی ہے، جہاں اور فرمان جاری کرتے ہو ایک فرمان جاری کرو کہ آج کے بعد کوئی شخص نبی کے اہل بیت اور نبی کے صحابہ کو اگر گالی دے گا، گستاخی دے گا، تو اس کو بدترین سزا سے دوچار کیا جائے گا. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ملک میں شیعہ سنی فساد ختم ہو جائے گا. ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ختم کرنا چاہیے یا بڑھانا چاہیے؟ بات چیت کے ذریعے کہتا ہوں، بات چیت نہیں کرتے تو سیدھی سی بات ہے، صحابہ کی توہین نہ کرو، گالی نہ دو، گالی دینے والوں کی طرفداری بھی نہ کرو، اور اس کے لیے قانون بنانے کا ہمارے مخالفوں کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا کوئی مطالبہ نہیں اس مطالبہ کو ماننے کے بعد کہ صحابہ کو گالی نہیں دیں گے، ہم سے جو منوانا ہے ہم تیار ہیں، جو منوانا ہے ہم تیار ہیں، جو منوانا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی قانون ہم بنوا دیتے ہیں، آپ صدارت سے مستعفی ہو جائیں، میں گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں صدارت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے. اب ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ کہتی ہیں نظام خلافت راشدہ کا احیاء ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
مسلمانوں کو وہ پھر دور واپس دیکھنا نصیب ہو جائے, اللہ کرے. جو دور مسلمانوں نے صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا دور دیکھا تھا, وہی دور مسلمانوں کو نصیب ہو جائے, یہ ہم سب کی تڑپ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ دور کب نصیب ہوگا؟ یہ اس وقت نصیب ہوگا جب ہم اس دور کو آئیڈیل سمجھیں گے. اگر ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہو کہ خلفائے راشدین راشدین ہے ہی نہیں, ظالمین ہے, اور ان کو معاذ اللہ ظالم کہنے والے کو کوئی نہ پکڑے, کوئی چپ نہ کرائے, کوئی قانون نہ ہو, بلکہ اسی کو کھلی عام اجازت ہو کہ خلفائے راشدین کے خلاف بکواس کرے, تو اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کا احیاء ہو سکتا ہے؟ دوستو, یہ سپاہ صحابہ کا مشن ہے, یہ سپاہ صحابہ کا موقف ہے, اور ہم سمجھتے ہیں گالی گولی مسئلے کا حل نہیں. قتل و غارت گئی, میں شیعہ سے کہتا ہوں, ہمارے اتنی لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے, اگر ہمارے اتنے اور اتنے اور اگر ہماری 10 گنا زیادہ بھی لیڈرشپ تم قتل کر دو گے, یاد رکھو یہ قتل و غارت گری سے نہ سپاہ صحابہ ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس قتل و غارت گری سے ڈر کر اپنا موقف چھوڑ سکتا ہے. اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ شیعہ کے جتنے قتل ہو گئے ہیں, اگر اس سے 10 گنا زیادہ بھی قتل ہو جائیں, تب بھی شیعہ سنی مسئلہ فسادات کا حل نہیں ہو سکتا. بھئی اتنے شیعہ قتل ہو گئے, اور بھی قتل ہو جائیں تو پھر کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر اور زیادہ قتل ہو جائیں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. جتنا وسیع اختلاف ہو جائے بالآخر ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے, بالآخر بات چیت اور دلائل کے ذریعے مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے. اور ہم بات چیت کے لیے ہر وقت تیار تھے, ہر وقت تیار ہیں, اور ہمیشہ دعوت دیتے رہیں گے, اس لیے کہ بات چیت سے گھبراتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. جس کے پاس, میرا دعویٰ ہے, گولی وہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. جس کے پاس دلیل کا ہتھیار ہو وہ گولی والا آپسی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارے پاس دلیل کا ہتھیار تھا, مولانا حق نواز دلیل کی بات کرتے رہے, کوئی شیعہ قتل نہیں ہوا, لیکن جب مخالف بے دلیل ہو گئے, لاجواب ہوئے, تو مولانا حق نواز کو پہلے گولی ماری گئی. ہم آج بھی کہتے ہیں ہم نے کسی کے لیڈروں پر, کسی کے کارکنوں پر نہ قاتلانہ, لیڈروں پر تو قاتلانہ حملے بھی نہیں ہوئے, کسی کو قتل نہیں کرایا. آدم طارق اگر قتل کراتا تو لیڈر کو قتل کراتا یا کارکنوں کو قتل کراتا؟ اگر میں قتل کراتا تو میں حاصل پور کے ایک ایسے گاؤں میں جس گاؤں کا میں نام بھی نہیں جانتا, اس گاؤں کے ایسے آدمی کو جس کی میں برادری بھی نہیں جانتا, میں اس کو قتل کراتا یا اپنے مخالف لیڈر کو قتل کراتا؟ ہمارے مخالف لیڈروں پر تو قاتلانہ حملے بھی نہیں ہوئے. اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ سپاہ صحابہ قتل و غارت گری پہ یقین ہے؟ لیکن ایک گاؤں جس کا میں نام نہیں جانتا, اس گاؤں کی ایک برادری جس کا میں نام نہیں جانتا, اس برادری کا ایک فرد جس کو میں جانتا نہیں, وہ ہو جائے قتل مقامی انفرادی طور پر, مقامی کوئی حالات کی وجہ سے, مقامی ذاتی دشمنی, قتل اعظم طارق قتل کرایا ہے, کمال. وہ کہتے اچھا اعظم طارق قتل کرایا, اسی اعظم طارق تو پہلے ہی بڑے تنگ آ, حکومت اعظم طارق سے پہلے ہی بڑی تنگ, اٹھاؤ جیل میں ڈالو. کیوں کہ حکومت تو بہانہ تلاشیا کرتی تھی, بہانہ تلاشتے تھے اور تلاش کرتے تھے, کوئی بہانہ مل جائے اعظم طارق جیل پہ جانے لگے. بے نظیر, اس نے کہا یہ جب تک میں رہوں اسے باہر نہیں آنا چاہیے. نواز شریف نے کہا جب تک میں باہر رہوں اسے باہر نہیں آنا چاہیے, جب تک میں اقتدار میں رہوں باہر نہیں آنا چاہیے. عدالتوں نے بری کر دیا, چھوڑا نہیں. جب بالکل کوئی راستہ نہ رہا چھوڑ دیا. 2 مہینے نے گزرے پھر اٹھا کر اندر کر دیا, کہنے ہن نہیں باہر آن دیں گے. اللہ نے فرمایا جس کو ماں باہر لانا چاہوں اسے کوئی اندر رکھ نہیں سکتا, اور جسے میں اندر داخل کرنا چاہوں اسے کوئی تخت پہ بٹھا نہیں سکتا. کدھر گئے؟ تلکل ایام نداولھا بین الناس, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں آخری بات کہتا ہوں, گالی گولی مسئلے کا حل نہیں ہے. آؤ بیٹھیں اپنے مسائل کو دیکھیں. پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ جذبات مشتعل کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ لڑائی کا باعث اور عوامل کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو فساد کے عوامل ہیں, وہ جو لڑائی کا سبب ہیں, وہ چیزیں جو جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں,
ان چیزوں کا سد باب کر دیجئے، فسادات ختم ہو جائیں گے. جب ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے غیر قوموں کو برداشت کرتے ہیں، ہندو سکھوں عیسائیوں اور دیگر مذاہب کو برداشت کرتے ہیں، تو کیا شیعہ سنی کو اور شیعہ سنی کو برداشت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن یہ برداشت سے بات باہر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اٹھ کر کسی دوسرے کے بزرگوں کو گالی دے. محلے کا کوئی نوجوان کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، اگر ہر روز اسے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کوئی شخص گریبان سے پکڑ کر اس کی ماں کو گالی دے، تو ایک دن آئے گا کہ اس شریف اور اس بے حس آدمی کی حس بھی جاگ اٹھے گی، آخر غیرت آئے گی اور یہ تھپڑ اس کے رسید کر ہی دے گا. کب تک یہ ہمارے ملکوں میں کیا ہوا؟ ہمارے ملک میں یہاں تک ہوا کہ ہمارے ہاں بچے سکول میں جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی شیعہ سننے کی بات نہ کرو. ہم نہیں کرتے. یہ جو بچہ سکول میں جاتا ہے، چھٹی کلاس میں، ساتویں کلاس میں، ہائی سکولوں میں، جب مڈل سکولوں میں جاتے ہیں، ریاضی ایک استاد پڑھائے گا، دینیا جو ہے ریاضی ایک استاد، حساب ایک استاد، اور جناب سائنس ایک استاد، انگلش ایک استاد پڑھائے گا، سارے سبجیکٹ ایک کلاس میں ایک استاد پڑھا رہا ہے. لیکن باری آ گئی دینیات کی، کہتے شیعہ دین پڑھنے ادھر چلے جاؤ، سنی دین پڑھنے ادھر چلے جاؤ. کیوں جی؟ شیعہ سنی تمیز ہم نے پیدا کی؟ کون ہے شیعہ سنی تمیز پیدا کرنے والے، تفریق پیدا کرنے والے؟ کہتے ہیں جی یہ دین شیعہ کا ہے، اس کا کلمہ جدا ہے، یہ دین سنیوں کا ہے، اس کا کلمہ جدا ہے. عجیب بات ہے. یہ تو سنا تھا کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، یہ پہلے مرتبہ سن رہے ہیں کہ ایک بیٹے کے دو باپ ہیں. اور ایک دین کا ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک دین کے دو کلمے نہیں ہوتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، کلمے دو ہو گئے ہیں. دین ایک ہے، بنیادیں الگ الگ ہو گئی ہیں. یہ تفریق ہمارے سکولوں سے کیوں جنم لے رہی ہے؟ یہ کیوں تمیز پیدا کی جا رہی ہے کہ اسلام کے دو کلمے ہیں؟ ایک طرف کہا جائے اسلام کی بنیاد چھ چیزیں ہیں، ایک طرف کہا جائے پانچ چیزیں ہیں. وہ اسلام کی بنیاد اور بتاتے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد اور بتاتے ہیں. آخر یہ تمیز، یہ تفریق، یہ انتشار کے ایک بچے کو پتا چل رہا ہے کہ جو شیعہ کا دین ہے وہ میرا نہیں، وہ کہتا ہے جو سنی کا دین ہے وہ میرا نہیں، یہ تفریق نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، زکات کٹ رہی ہے. اچھا زکات کٹ رہی ہے، زکات سے بچنا چاہیے، لے کر دے دو. ہم شیعہ ہیں، ہماری زکات نہ کاٹی جائے. کیوں بھائی؟ اگر کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہو، شریعت رسول اللہ کی ماننے والے ہو، تو زکات تو سب پر برابر کی فرض ہے. زکات تو اسلام کی بنیاد ہے. زکات کا انکار تو بنیاد ہے، اسلام کا انکار ہے. لہذا پھر کیوں یہ تفریق کیوں ہے؟ زکات لینا تو سب سے برابر لیں، نہیں لینا تو کسی سے بھی نہ لیں. ہر ایک کو حق حاصل ہونا چاہیے. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، میں حکومت سے کہوں گا کہ پھر حق دیں ہر ایک کو جو کہے کہ بھئی میرے خیال کے مطابق یا میرے مذہب کے مفتیوں کے مطابق یہ زکات ادا نہیں ہوتی، نہ لو اسے، پھر سب کو چھٹی دو. پھر یہ تفریق نہ کرو، اور اگر کرنی ہے تو پھر جن سے زکات لیتے ہو انہی پر خرچ کرو. ایک طبقہ زکات دیتا نہیں، دینے کے لیے آگے آگے بڑھا ہوا ہے. جن سے زکات لیتے ہو پھر خرچ انہی پر کرو، پھر اس زکات کا پورا محکمہ، اس کے افسران اسی طبقے کے ہونے چاہیے جو دیتے ہیں. جو نہیں دیتے وہ نہ وہ لینے بھی، ان کو لینا بھی نہیں، کا حق بھی نہیں ہے، اور اس محکمے کے افسر بننے کا بھی حق نہیں ہے. یہ ایک جائز اور اصولی باتیں ہیں. لیکن اگر جائز اور اصولی باتیں افہام و تفہیم کے جذبے سے بیٹھ کر کی جائیں تو ان کے نتائج نکلتے ہیں، ثمر ظاہر ہوتا ہے. اگر جائز اور اصولی باتوں کو جھٹلایا جائے، جائز اور اصولی اور حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے اور حقائق کا جواب گولی سے دیا جائے، تو پھر گولی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ بگڑا کرتا ہے. اس وقت سے مسائل خراب ہوئے جب سے دلیل کی آواز کو گولی کی آواز سے خراب جو ہے وہ خاموش کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس سب کے باوجود کہتا ہوں بہت نقصان ہوا، بہت اس ملک کو پیچھے جانا پڑا، اس ملک کی بین الاقوامی طور پر بہت بےزتی ہوئی، اس کا ایمیج گرا، اس ملک کی شان اور اس ملک کا مقام ختم ہوا، اور اقتدار کے بالا خانے میں بیٹھنے والوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر لڑا اور حکومت کرو کا اصول اپنائے رکھا. اب جب کہ حکومت غیر جانبدار ہے تو میں غیر جانبدار حکومت سے کہتا ہوں وہ شیعہ سنی لیڈروں کو بٹھائے، کہو بیٹھ کر یہاں اپنے مسئلے حل کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو کہ کوئی کسی کے جذبات مجروح نہ کرے. اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے، میں ہر فورم سے، ہر تنظیم سے، ہر جماعت سے اپنی طرف سے پیشکش کرتا ہوں، وہ جب ملک میں امن کے قیام کے لیے، وہ جب فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمہ کے لیے، وہ جب شیعہ سنی فسادات کے خاتمہ اور پائیدار امن کے لیے مجھے بلائے گی، انشاءاللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے ہمیشہ لبیک ہوگا تاکہ ملک میں امن قائم ہو، پائیدار امن قائم ہو، یہ فسادات کا سلسلہ ختم ہو، ہمارا ملک ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو، اس یہ ملک اللہ کے دین کا گہوارہ بنے، اسلام کا عملی نفاذ ہو۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما تحب وترضى، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ اے الہ العالمین، جو سنا کہا یا اللہ اس کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے کرم سے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، اور یا اللہ فسادات کی جنہوں نے آگ بھڑکائی ہے ان کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے ملک کے دشمنوں، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے الہ العالمین، اس ملک کو اندرونی خطرات بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اس ملک کو تباہ و برباد کیا، الہ العالمین اب تیرے وہ پکڑ میں ہیں، الہ العالمین تو اپنے کرم کے ساتھ ایسے لوگوں کو یا ہدایت عطا فرما دے، یا پھر ایسے لوگوں کو باقی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو اس ملک کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ دعا کرو اللہ پرویز مشرف کو یہ توفیق دے کہ جتنے چور لٹیرے ہیں سب کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں، جس طرح کر رہی ہے حکومت، اللہ مزید ان کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک کو کیفر و کردار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اندرونی اور بیرونی شر سے محفوظ رکھے، اور انہیں توفیق دے کہ یہ ایک ہی فرمان سے اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ جنرل صاحب سے ہماری یہی التماس ہے کہ جہاں اور فرمان جاری کرتے ہیں ایک فرمان یہ بھی جاری کریں کہ آج کے بعد اس کی عدالتوں میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اللہ جو کام لینا چاہے، جب وہ ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، وہ مچھر مکھی سے کام لے سکتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جب چاہے تو یہ کام حکمرانوں سے لے سکتا ہے۔ اللہ کرے حکمران یہ کام کر جائیں، اور میں یہ کہتا ہوں ہمیں اس ملک میں جمہوریت سے زیادہ اسلام کی ضرورت ہے۔ جو بھی حکمران اسلام لائے گا ہم تا زندگی اس کی حکمرانی کی دعا بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔
رات چائے پی کر جائیں، مولانا سے ملنے کی کوشش نہ فرمائیں، مولانا ابھی صافیوں سے بات چیت کریں گے، سوالات کا جواب دیں گے، ساتھی چائے پی کر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں آخر میں پھر جو احباب ہماری دعوت پر تشریف لائے، جماعت کا ذیلی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔